بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سيد البشر صلى الله عليه وسلم كسيرة كدرس جاريه ورم پچھلے درس میں بات کر رہے تھے آٹھویں درس کے تعلق سے، اور آٹھواں درس تھا سیرت کا، وَلِرَبِّكَ فَصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے صبر کرو. اور کون کون سی مصیبتیں تھیں، کون کون سی پریشانیاں تھیں جن کا سامنا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کر رہے تھے، ان کی کچھ جھلکیاں پچھلے درس میں ہم بیان کر چکے ہیں. اور مشرکین عرب کا کیا رد عمل تھا، کون کون سی محاذرائیاں تھیں، کس طریقے سے مشرکین عرب نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید کو شروع سے ہی، اس کی ابتدا سے ہی ختم کرنے کی کوشش کی، اور مشرکین عرب نے جو راستہ اختیار کیا تھا اس دعوت توحید کے رد کے، سلامت اللہ برکاتہ، رد کے لیے، سات مختلف انداز اپنائے گئے، خطرناک سے خطرناک، بلکہ ایک سے بڑھ کر ایک خطرناک راستے اختیار کیے گئے تاکہ اس دعوت توحید کو شروع سے ہی، ابتدا سے ہی ختم کر دیا جائے. لیکن اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اللہ تعالیٰ کی مدد سے، اللہ تعالیٰ کے کرم سے، انہوں نے بھرپور ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا اور اپنے حق پر ڈٹے رہے، ثابت قدم رہے. تین ان محاذرائیوں کے تعلق سے تین چیزوں پر میں بات کر چکا تھا. پہلے نمبر تھے کیا تھا، پہلا نمبر یاد ہے، جسمانی اور معنوی عذاب. پہلا طریقہ مشرکین عرب کا تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو طرح طرح کے عذاب ڈھائے گئے، اور جسمانی عذاب اور اس کے ساتھ ساتھ معنوی عذاب کا ان کو سامنا کرنا پڑا. اور میں نے کچھ قصے بھی بیان کیے تھے جس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اس ایذا سے اور تکلیف سے اور عذاب سے صحابہ کرام اور اجمعین کی ثابت قدمی اور بڑھ گئی، اور ان کی ہمت اور بڑھ گئی، اور وہ اپنے موقف سے اور قریب ہو گئے. پھر دوسرا راستہ اختیار کیا مشرکین عرب نے، کون سا راستہ تھا؟ پہلا راستہ تھا کہ شخصی اور ذاتی تکلیف دینا. دوسرا راستہ تھا جب ذات کو تکلیف نہ پہنچا سکے، بھرپور کوشش کرنے کے باوجود بھی، تو ادھر تھوڑا رخ موڑا، اور یہ جو ذاتی جسمانی تکلیف تھی نا اور معنوی تکلیف، یہ ہمیشہ رہی ہے اور یہ بڑھتی گئی ہے. جو پہلا پوائنٹ ہے، آپ جتنی پوائنٹ آگے بیان کروں گا میں، یہ یاد رکھیں، یہ بڑھتا جائے گا، کیونکہ ظالم اور مظلوم، ظالم کا ظلم بڑھتا جاتا ہے، اس کی طاقت بڑھتی جاتی ہے، اور مظلوم اپنے موقف جب وہ حق پہ ہوتا ہے، جب وہ مزید ڈٹا رہتا ہے، تو اس پر ظلم اور ڈھائے جاتے ہیں. تو دوسرا رخ اختیار کیا مشرکین عرب نے کہ داعی کو تو ہم کچھ نہ کر سکے، اب دعوت پر اٹیک کرتے ہیں، اور جو تعلیم تھی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کو مسخ کرنے کی ناکام کوشش کی گئی کہ قرآن مجید کو سننا ہی نہیں ہے، کوشش کریں، اور اگر سننا ہے تو پھر اس کو اساطیر الاولین سمجھنا ہے. کیا اساطیر الاولین؟ کہ کس سے کہانی سمجھ کے سنے سننا ہے تو, ورنہ بہتر ہے کہ اس کو سننا ہی نہیں ہے, نہ خود سنے اور نہ کسی اور کو سننے دے. جو ایک دفعہ سن لیتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عجیب و غریب الفاظ, وہ اس کے جادو میں قید ہو جاتا ہے. پھر تیسرا راستہ اختیار کیا کہ جب یہ بھی محاذ ناکام رہی, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرتے رہے, صحابہ کرام سنتے رہے اور با عمل رہے, تو انہوں نے تیسرا راستہ اختیار کیا اور وہ تھا ان تعلیمات کو بدلنے کی کوشش کرنا. ریپلیسمنٹ تھیوری اپنائی کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن ہے تو ہمارے پاس بھی شاعر موجود ہیں, ہمارے پاس بھی قصے کہانیاں کہنے والے موجود ہیں. اور نظر بن حارث کا قصہ میں نے بیان کیا تھا کس طریقے سے اس شخص نے قرآن مجید کو بدلنے کی ناکام کوشش کی. تو ان تین چیزوں پہ ہم نے پچھلے درس میں بات کی. جب یہ راستہ بھی ناکام رہا تو مشرکین عرب نے ایک اور راستہ اپنا لیا اور وہ ہے چیلنج کا راستہ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, اگر سچے نبی ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ. یہ چاند ہے تمہارے سامنے آسمان پر چمکتا ہوا, اگر واقعی نبی ہو تو دو ٹکڑے میں اسے کاٹ کے دکھاؤ نا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اتنی پیاری اور خوبصورت تھی, تواضع ان کی پہچان تھی, ہمیشہ پیار سے بات کرنا, نرمی سے بات کرنا اور خندہ پیشانی سے پیش آنا, یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا. اور جب وہ اس طریقے کی باتیں کرتے مشرکین عرب اور چیلنج کرتے, تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل یقین تھا کہ اگر وہ اپنے رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کوئی ایسی چیز مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائیں گے. لیکن ان کو ایک ڈر بھی تھا, اگر میری قوم نہیں مانے گی صلی اللہ برکاتہ تو پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ ایک مرتبہ اس حد تک بھی بات پہنچ گئی تھی, کیونکہ یہ چیلنج تو پورا ہو گیا. چاند کو دو ٹکڑے کرے, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند طرف اشارہ کیا, دو ٹکڑوں میں چاند جو ہے وہ تقسیم ہو گیا دو حصوں میں, لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقتربت الساعۃ وانشق القمر, قیامت قریب ہوئی اور چاند دو ٹکڑوں میں کاٹ دیا گیا. وَإِن يَرَوْا آيَةً, اور جب بھی کوئی آیت دیکھتے ہیں, يُعْرِضُوا, منہ موڑ لیتے ہیں, وَيَقُولُوا, اور وہ کہتے ہیں, سِحْرٌ, جادو ہے, مستمر, جو مسلسل جاری. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہا ہے, نعوذ باللہ. چلو چیلنج کیا, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کی اجازت سے, اللہ تعالیٰ کے حکم سے چاند کو اشارہ کیا, چاند دو ٹکڑے میں ہو گیا. اب تو ایمان لے کے آنا تھا نا. کیا جواب تھا؟ یقولو سے پہلے یعرضو, منہ موڑا, اعراض کیا, نہیں ہم نہیں مانتے. اگر ہماری بات مان بھی لی اور چیلنج بھی قبول کیا اور اس میں کامیاب بھی ہو گئے تو حقیقتاً یہ جادو ہم تو مانتے نہیں ہیں. جادو تو ہم مانیں گے, جادو کیسے مانیں ہم؟ ہم نہیں مانتے. اور پھر جب مشرکین عرب پھر کچھ عرصے, کیونکہ یہ چیزیں جو ہے بار بار وہ کرتے رہے, پھر کچھ عرصے کے بعد پھر کچھ اور مانگنا شروع کر دیا, تو اللہ تعالی نے فرمایا جو یہ معجزہ کے بار بار مطالبہ کرتے, قرآن معجزہ کافی ہے ان کے لیے. قرآن کے سامنے سر جھک گئے ان سب کے, لیکن پھر وہ مانگتے رہے. اور اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے اس تعلق سے جو سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ جب بنی اسرائیل نے عیسی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کھانے کی ٹیبل کے المائدہ کا ریکویسٹ کی گزارش کی کہ ہمیں ایک ایسا کھانا کی بڑی میز ہو جس پہ کھانا لگا ہو جو آسمان سے اترے ہم دیکھیں پھر ہم کھائیں تاکہ ہمارے دل میں اطمینان ہو. اس علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کہ اللہ تعالیٰ سے نہیں میرا قوم تو یہ چاہتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن اگر یہ قوم نہیں مانے گی تو پھر ایسا عذاب دوں گا جو کبھی پہلے کسی کو نہیں دیا تھا. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی خدشہ تھا کہیں کبھی ایسا نہ ہو کہ آسمان سے ایسی بجلی گرے اور یہ سارے کے سارے قوم جو ہے ایک ہی جھٹکے میں سب کا خاتمہ ہو جائے, ان سب کو عذاب ملے. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آج کی تکلیف برداشت کر رہے تھے کل کے لیے کہ انہی لوگوں کی اولاد میں سے لوگ آئیں گے جس دعوت توحید کو قبول کریں گے اور آگے بڑھائیں گے. آج یہ لوگ نہیں سمجھ رہے, نہیں مان رہے. ان کی اولاد تو مان رہی ہے نا, اور ثبوت سامنے میں نے بیان کیا کہ چھوٹے کم سن صحابی تھے, گھرانے بڑے سردار لوگ ہیں, بزرگ ہیں گھر میں. ان بزرگوں کو عقل نہ آئی, سمجھ نہ آئی, ان گھر کے بچوں کو جوانوں کو سمجھ آ گئی. سبحان اللہ. اب دیکھیں سیدنا علی بن ابی طالب عمر 8 سال ہے, ان کے والد ابو طالب سردار ہیں قوم کے, لوگوں کو فیصلے کرتے ہیں, لوگوں کو سمجھاتے ہیں, لوگ دور دور سے آ کے ان کے پاس ایک بڑا حکیم انسان سمجھدار انسان سمجھ کے دانشور سمجھ کے آ کے فیصلہ کراتے تھے, لیکن لا الہ الا اللہ کو سمجھ نہ سکے. اور یہ مان بھی لیا کہ اے محمد تیرا دین سچا دین میں مانتا ہوں لیکن میں اپنی قوم کو کیا منہ دکھاؤں گا. ارے یہ بھول گیا اپنے رب کو کیا منہ دکھانا ہے, قوم کو تو مرنے کے بعد چھوڑ کے جانا ہے, اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤ گے, اس کی فکر نہ تھی. سبحان اللہ. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرتے کہ یہ جو چیلنج والی بات ہے بار بار نہ آئے, ڈر یہ تھا کہ ان پر بھی عذاب نازل نہ ہو, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. یہاں پر کہہ دے کہ جادو ہے اور عذاب نازل ہوا ہے, لیکن آسمان سے بجلی نہیں گری. یاد رکھیں, یاد رکھیں, جب آسمان سے بجلی گرتی ہے یا کوئی زمین میں کوئی زلزلہ آتا ہے یا کسی کو دھسا دیا جاتا ہے, یہ عذاب ہے جو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں, خوفناک عذاب ہے. لیکن اس کافر کے مرنے سے اس کی سزا جتنی تھی ختم ہو گئی نا, جو زندہ ہے وہ. اب یہ کافر جو زلزلے میں مرا ہے اور وہ کافر جو 10 سال کے بعد مرتا ہے, دونوں کا عذاب برابر ہے کیا؟ دونوں جہنمی ہیں, لیکن ایک کا عذاب زیادہ کیونکہ اس کے کفر اور باطل اعمال اور جو موقع دیا گیا اسے فائدہ نہیں اٹھائے, اسی سزا بھی تو ملے گی نا. تو اس سے بڑھ کر عذاب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے دل پہ مہر لگا دے, یا اللہ تعالیٰ کسی شخص کو بدعت پر قائم رہتے ہوئے اسے حق کی طرف توفیق نہ دے اور اسے اپنی بدعت اور کفر میں زندگی گزارتا رہے, حق اسے سمجھ نہ آئے, اسے توفیق نہ ملے. یہی وہ مشرکین عرب نے جب اس آیت کو جھٹلایا اور یہ کہا کہ سحر مستمر, تو چلتا ہوا جادو ہم دیکھ رہے ہیں, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. کل لوگوں کے دل پہ جادو کرتا تھا, محمد بھائی کو بھائی سے, باپ کو بیٹوں سے اور ماں کو بچوں سے جدا کیا. اب پہلے رشتے کو ٹکڑے ٹکڑے کرتا تھا, اب تو چاند کے ٹکڑے کر دیے. یہ تو کیا ہے, سحر و مستمر ہے, یہ کون سی نئی بات ہے؟ سبحان اللہ. کوئی مان سکتا ہے یہ وہ عرب تھے جو مشہور تھے اپنی عقل کے اعتبار سے کہ اچھی عقل والے ہیں, ذہین لوگ ہیں. کہا جاتا ہے نا کہ عرب ذہین ہوتے ہیں, جو صحرا میں رہتے ہیں ان کے ذہانت کے اعتبار سے کافی پختگی ہوتی ہے, ان کے بدو بھی بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں. تاریخ نہیں کچھ ہم نے پڑھا ہے نا بچپن سے. ارے ان عربوں کو کیا ہو گیا ہے, چیلنج بھی کرتے ہیں, ہار بھی جاتے ہیں, جھوٹ بھی بولتے ہیں. کہاں گئی یہ بہادری, کہاں گئی عقل مندی؟ لیکن سبحان اللہ, اب جو عذاب ان پر نازل ہوا جب حق کو نہیں مانا, کہ ان کے لیے کفر کو مزین کر دیا گیا اور وہ اپنے ہی اس شرک اور کفر کے لیے جد جہد کرتے رہے, اس پر صبر کرتے رہے. انصبروا علی آلہتکم, ان هذا لشيء يراد. اپنے ان معبودوں پر صبر کرتے رہو، تمہیں جو منع کرے کبھی منع نہ ہونا. ایک حق پہ صبر کرنا ہے نا، ایک شرک پر بھی صبر کرنا ہے. ان هذا لشيء يراد، اسی یہی ہماری مراد ہے، یہ ہمارا زندگی کا مقصد ہے کہ ہم ان معبودوں کے ساتھ زندہ رہیں، ان کے ساتھ مریں، ان کے قدموں میں مریں ہم. ان للہ وانا الیہ راجعون. جب یہ راستہ بھی ناکام ہوا مشرکین کا، تو اگلا انہوں نے راستہ اختیار کیا چھٹے پانچویں نمبر پہ، المجادلہ والمناظرہ، جدال پہ اتر آئے. ہم عربی زبان والے ہیں، عربی سمجھنے والے ہیں، کوئی ہم جیسا ہے تو آئے. عربی کو اپنی زبان پہ ناز تھا نا. چھوٹی سی مثال دیتا ہوں میں، دیکھیں پہلے عرب دیکھیں کیا تھے، تو پھر جدال بھی کرتے تھے اور تب بھی ان کو منہ کی پڑی، منہ کی بات سے مارنا، ورب ورب اس نے مارا. عربی زبان میں ہم کسی اور زبان میں جب کہتے ہیں نا کہ منہ پہ مارنا ہے، ہم کہتے ہیں منہ پہ مارنا، سر پہ مارنا، کمر پہ مارنا، سینے پر مارنا، ایسے ہوتا ہے نا، ہاتھ سے مارنا، گھٹنے سے مارنا یا پاؤں سے مارنا. تو مارنا مارنا بار بار آ رہا ہے. عربی زبان میں دیکھیں یہ نہیں کہا جاتا کہ ہاتھ سے منہ پہ مارا، یہ لمبی بات ہے، عربی کہتے ہیں پاگل ہے. ضرب بیدہ علی خدہ یا علی وجہہ، کہتے یہ عربی پاگل ہے، یہ عربی نہیں ہے، یہ ایک ہی لفظ ہے اس پورے جملے کا. اب دیکھیں دس میں نام دیتا ہوں، دس الفاظ ہیں جس میں مارنے کے مختلف ہیں. اب کہتے ہیں سک، سک، سقع، صفع، لطم، لکم، وحز، وکز، وخز، زبن، رکل، یہ سب مارنا ہے، دس الفاظ ہیں. اب سک جو ہے منہ پہ مارنا، سک کسی حصے کو مارا، سک ہے. سق سر پہ مارنا، اوپر والے حصے پہ، پیشانی پہ یا سر کے اوپر، سق ہے. صف یہ گدی پہ مارنا، گردن کے پیچھے سے مارے، کیا ہے یہ صف ہے. اچھا سیدھا ہاتھ کر کے گال پہ مارنا لقم، ہاتھ کو بند کر کے مکہ مارنا لقم، لقم اور ہے، لقم اور ہے. اچھا وحز منہ پہ ختم ہو گیا نا، اب گردن یہ والے حصے کو گردن پہ مارنا ہاتھ سے، اسے کہتے ہیں وحز. وقز کہتے ہیں سینے پہ اور پیٹ پہ ہاتھ سے مارنا، ہاتھ سے یوں مارے یوں مارے، وقز کہتے ہیں. وخز کہتے ہیں سائڈوں پہ مارنا، دائیں بائیں سائڈ، اسے کہتے ہیں وخز. اچھا وقز کہتے ہیں سینے پہ یا پیٹ پہ گھٹنے سے مارنا، وقز. زبن کہتے ہیں، سوری، وقز کہتے ہیں سینے پہ پیٹ پہ ہاتھ سے مارنا، زبن کہتے ہیں سینے پہ یا پیٹ پہ گھٹنے سے مارنا، رکل کہتے ہیں پیر سے مارنا، کہاں پر بھی مارو جسم پہ کسی کو مارو رکل ہے، یعنی اس نے پاؤں سے مارا ہے. دس الفاظ ہیں، کسی زبان میں ہے؟ انگلش میں منہ پہ مارو کیا کہتے ہیں؟ تو ہے خاص لفظ سلیپ، ہاں دے ہے نا. اچھا گنا ہے میرے پاس پہ، سر پہ مارنا، سینے پہ مارنا، گھٹنے سے مارنا، پاؤں سے مارنا، کہاں انگلش والے. سبحان اللہ. دیکھ اس کے باوجود بھی میں اس لیے منہ پہ کہا، مجھے پتا سب کو آتا ہے. سبحان اللہ. تو عربوں کو ناز تھا اپنی زبان پہ، تو مناظرے پہ اتر آئے. اور مناظرہ عربی زبان کے تعلق سے میں نے مثال دی تھی پچھلے درس میں، کون سی مثال تھی؟ شعر والی، قسورہ کا لفظ. تو یہاں پر بھی بیچارے ناکام ہوئے. سورۃ یاسین کے آخری آیات میں ایک پیارا مناظرہ جو ہے مختصر سا اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں، اللہ تعالی فرماتے ہیں اولم یرى الانسان أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون آخر تك ایک بزرگ آیا مشرکین سے ہاتھ میں ہڈی اٹھائے ہوئے اور ہڈی کو یوں ہاتھ میں توڑا اور یوں پھونک ماری ہڈی کی راکھ جو یوں اڑ گئی پاؤڈر بن گیا نا سارا اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم من یحیی العظام وهی رمیم اے محمد کیا ہم تمہاری بات مان لیں یہ بھی مان لیں ہم ان بوسیدہ ہڈیوں کو جو ہوا میں اڑ چکی ہیں کون دوبارہ زندہ کرے گا سبحان اللہ قال اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ جواب دیا ہے قال نہیں قل اللہ نے فرمایا قل یعنی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قل یحییھا زندہ کرے گا الذی جس نے انشأھا پیدا کیا اول مرہ پہلی مرتبہ وہو بکل خلق علیم وہ بہتر جانتا ہے ہر مخلوق کو کہ اس کو کیسے پیدا کی جاتی ہے اور اس نے کیسا پیدا کیا سبحان اللہ اور اس آیت سے پہلے اللہ نے فرمایا کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے پیدا کیا ہے ایک نطفے سے کیا حیثیت تھی انسان کی نطفہ دیکھا ہے جب خارج ہوتا ہے تو کتنی گھن سی محسوس ہوتی ہے عجیب طبیعت سی ہو جاتی ہے یاد رکھیں ہم بھی اسی نطفے سے پیدا ہوئے ہیں اسی نطفے سے پیدا کیے گئے ہیں فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ بڑا جھگڑالو ہے پیدا نطفے سے ہوا ہے بڑا جھگڑا کرنے والا ہے جھگڑا بھی کس سے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کس معاملے میں دوبارہ زندہ کرنے کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے اس پہ شک ہے اور اللہ تعالیٰ واحد معبود ہے اس پر بھی شک ہے کیسے ممکن ہے اصل جھگڑا یہ کیوں انکار ہو رہا ہے دوبارہ زندہ اور بعث کہتے ہیں بعث کا انکار اس لیے کہ اللہ تعالیٰ واحد معبود نہیں ہے اصل جھگڑا وہ تھا جب وہ بات سمجھنا ہے تو یہ بھی سمجھ نہیں آنے والی تھی پھر اللہ تعالیٰ فرماتے اس نے ہمیں مثال دی ضرب لنا مثلا ونسی خلقہ مثال تو دی ہڈی کو ہاتھ میں اٹھا کے اور اپنی خلق کی حقیقت کو بھول گیا ارے پر آپ کو دیکھو یہ ہڈیاں جو تمہارے جسم کے اندر ہے یہ بھی ایسے بوسیدہ ہوں گے ایک دن اور پھر سے زندہ ہی ہم کریں گے حساب بھی ہم دے لینا ہے قال من یحیی العظام وهی رمیم آخر تک یہ قصہ ہے پھر اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ زمین آسمان کو دیکھو کس نے پیدا کیا جو انسان کی خلق سے زیادہ عظیم ہے کس نے اس کو پیدا کیا ہے لیکن کیا سمجھ آئی نہیں پھر جب یہ معاملہ بھی وہ یہ یاد رکھیں اہل باطن ہمیشہ یہ راستے جو مشرکین عرب کے تھے یہ اہل باطن ہمیشہ ان راستے کو اختیار کرتے رہتے ہیں تکلیف دینا ایزا دینا گالیاں دینا اور اسی طریقے سے تعلیم کو مسخ کرنے کی کوشش کرنا منہج کو میں غلطیاں نکالنا حق منہج ہے تب بھی اس کے خلاف ورزی کرنا پھر اپنے باطل اپنی کتابیں اور اپنے علماء کے اقوال پیش کرنا قرآن سنت کے سامنے کہ ہم اگر تمہارے پاس عجب باتوں کہتے اپنے الحدیث کیوں کہتے ہو نہیں کہنا چاہیے سلفی کیوں کہتے نہیں کہنا چاہیے مسلمانی کافی ہے سبحان اللہ عجب بات ہے اللہ اور پھر چیلنج بھی کرنا مجادلے مناظرے بھی کرنا بہرحال جب یہ بھی راستہ بند نظر آیا تو اس سے زیادہ خطرناک راستہ اپنایا مشرکین عرب نے, اور وہ ہے سودے بازی کا راستہ, سودے بازی کرنا. کہ کوشش کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ایسے تو بات نہیں مان رہے, اب ہم کوشش کرتے ہیں کچھ لین دین کی بات کرتے ہیں نا. آخر محمد چاہتا کیا ہے؟ بڑی میٹنگ ہوئی اور وہاں پر بڑے سردار اکٹھے ہوئے اور ایک فیصلہ کیا. کہ ہم میں سے کوئی ایسا بزرگ جائے جو زیادہ سمجھدار ہو, عقل مند ہو, اور وہ جا کے محبت کو یہ آفر پیش کرے صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا آفر کیا پیش کرے ہم لوگ؟ بھئی جو وہ چاہتے دینے کے لیے تیار ہیں. شادی کرنا چاہتا ہے تو سب سے خوبصورت لڑکی پر ہاتھ رکھیں شادی کرا دیں گے. ہمارا سردار بننا چاہتا ہے, بادشاہ بننا چاہتا ہے, وہ بھی ہم دینے کے لیے تیار ہے, سردار ہے ہمارا. کیا چاہیے اسے؟ مال و دولت چاہیے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں, یہ ہمارا سب سے بڑا امیر ترین انسان ہوگا, ہم اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں. اگر کوئی بیماری ہے, کوئی تکلیف ہے, کوئی جن کا اثر ہے, علاج کی ضرورت ہے, تو ہم سب مل کے دنیا کے کسی کونے سے بھی علاج کروائیں گے. یہ آفر جو ہے عتبہ بن ربیعہ لے کے جاتا ہے, عتبہ بن ربیعہ جاتا ہے, جس کے ابن ہشام نے اپنی سیرت میں اس کا ذکر کیا قصے کا, کہ عتبہ بن ربیعہ جاتا ہے اللہ کے پیارے پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے قریب بیٹھے ہوتے ہیں, عتبہ جاتا ہے قریب جا کے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے اے میرے بھتیجے, آپ جانتے ہیں کہ آپ کی کیا قدر ہے ہمارے ہاں. ابھی قدر بھی یاد آ گئی, دیکھیں پہلے باطل بعض اوقات, دیکھیں حق کے سامنے باطل ٹوٹ ہی جاتا ہے, ایک وقت آتا ہے جب تک وہ حق پہ قائم ہے نا, دیکھیں جان تو ویسے ہی جائے گی نا. اب یہ نہ سمجھے کہ اگر آپ آج جھک جائیں گے تو آپ کی جان بچ جائے گی اور بہت سارے مفاد ہوں گے, دیکھیں جان تو ویسے ہی جانی ہے, حق پر کمپرومائز نہیں ہوتا کبھی بھی. اور واللہ جو حق پہ ثابت قدم رہا, اللہ سے دعا مانگتا رہا, اس کے سامنے بات آج میں تو کل ٹوٹ کے ضرور رہتا ہے. عتبہ بن ربیعہ جیسے شخص آ کے کہتا ہے کہ آپ جانتے کہ آپ کی کیا قدر ہے ہمارے دلوں میں, سینے میں دل ان کے ہے پہلے سے, بات یہ ہے بے دل لوگ کہتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے نزدیک آپ کی ہمارے دلوں میں کیا قیمت ہے, آپ کا نسب کیسا ہے, آپ کس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں, آپ کیسے ہماری نظروں میں. اور لیکن آپ عجیب غریب بات لے کے آئے تھے جس کو ہمیں غصہ آیا, پھر کچھ یعنی شرمندگی تو ہوتی ہے, ابھی تھوڑی دیر پہلے مار رہے تھے, اب ہم سامنے آ کے کہتے ہیں بڑی قدر ہے آپ کی, بڑی قدر ہے, عجیب سی بات ہے. اجی آپ جو عجیب معاملہ لے کے آئے تھے جس کی وجہ سے ہمیں تفرقہ پیدا ہوا اور بڑے جڑوے گھرانے ٹوٹنا شروع ہو گئے, آہستہ آہستہ گھرانے ٹوٹ گئے, آپ نے باپ کو بیٹے سے, بیٹے کو باپ سے, ماں کو بچوں سے, اور بھائی کو بھائی سے جدا کر لیا. یہ بات قابل برداشت نہیں ہوتی نا. آپ تو آپ نے ہمارے جماعت میں تفرقہ پیدا کر دیا, آپ نے ہمارے معبودوں کو برا بلا کہا, ہمارے معبود ہیں باپ دادا سے ہم ان کو پوچھتے آ رہے ہیں, کتنی خوبصورت جگہ پاک جگہ پہ ہم نے رکھا کعبے کے ارد گرد رکھے ہوئے ہم نے, آپ ان کو گالیاں دی ہیں. اب صبر کا بھی تو ایک یعنی ایک حد ہوتی ہے نا, اس لیے ہم تھوڑے سے بے صبرے ہو گئے تھے. اچھا اور آپ نے کہا ہے جو مر چکے ہیں گزر چکے ہیں وہ سارے کافر ہمارے باپ دادوں کو گالیاں دیں, یہ سارے چیز اپنی جگہ پہ ہیں. اب میں آپ کے پاس چل کے آیا ہوں, میں آپ کو چار چیزیں آپ کے سامنے اب خدمت میں صاحب کے سامنے رکھتا ہوں, آپ چاروں قبول کرو, چاروں دینے کے لیے تیار ہیں, ملک, مال, سرداری, شادی بیاہ جو بھی چاہتے ہیں, اور علاج اگر علاج کی ضرورت ہے تو. یعنی اگر مال چاہتے تو آپ ہمارے سب سے بڑے تاجر, سب سے بڑے مالدار ہوگے, سرداری چاہتے ہو تو یہ میری زبان ہے, ورڈ ہے میرا, سبحان اللہ. میں یعنی سب کی میری زبان نہیں ہے، ہمارا متفق کا فیصلہ ہے، سب کا میں آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں. کیا چاہتے ہو؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے سن رہے ہیں، کہتے ہیں قل یا ابا الولید اسمع. اب سن خاموش ہے تو بار بار دیکھ رہے، پتہ نہیں سن رہے کہ سن بھی نہیں رہے. اب سن کوئی بات نہیں، جو بار بار دیکھا تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قل یا ابا الولید، ادب دیکھیں، اے عتبہ یا فلن نہیں، اے کافر بدکار نہیں، قل یا ابا الولید اسمع. اے ولید کے والد، ابو الولید کنیا بھی تھا، ولید کے والد بھی تھے، میں سن رہا ہوں. ولید آخر تک بات کرتا رہا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاسمع منی، اب میری بات سنو، قرآن مجید ہے. اب دیکھتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا. اور پھر عتبہ نے جب یہ سب کچھ سنا تو عتبہ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ فصلت کی آیات سنائی شروع سے. سورۃ فصلت آگے سے بارک اللہ فیک، دو نام سے سورت معروف ہے، حمیم السجدہ اور فصلت. بارک اللہ فیک. اب جواب سن، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم، یہ دو حرف عربی زبان کے، حا اور میم. تنزیل من الرحمن الرحیم، جو کچھ میں کہتا ہوں، قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، یہ نازل کردہ ہے رحمان الرحیم کی طرف سے. کتاب، کیا نازل ہوا؟ ایک کتاب. فصلت آیاتہ، جس کی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی گئیں. قرآن، یہ قرآن ہے، اس کتاب کا نام قرآن ہے. عربی، عربی زبان میں ہے. لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے جو علم رکھتے ہیں، جو جانتے ہیں، جو نہیں جانتے ان کے لیے تو کوئی فائدہ مند نہیں ہے. بشیرن و نذیرن، بشارت دینے والا اور آگاہ کرنے والا. فاعرض اکثرهم، ان سے اکثر لوگوں نے منہ موڑ لیا. فہم لا يسمعون، وہ سنتے نہیں ہیں. وقالوا، اور اس سے بڑھ کر یہ بھی کہا. قلوبنا فی اکن، ہمارے تو دل پردوں میں. مما تدعون الیہ، جو کچھ آپ ہمیں کہتے ہو، جو ہمیں دعوت دیتے ہو، ہمارے دل سمجھ نہیں سکتے کیونکہ دلوں پر پردے ہیں. مما تدعون الیہ، وفی اذاننا وقر، ہمارے کان بھی بند ہو چکے ہیں. ومن بیننا وبینک حجاب، اور ہمارے اور آپ کے بیچ میں بڑے بڑے بڑی بڑی دیواریں ہیں. فعمل اننا عاملون، آپ بھی جو کچھ کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں، اور ہم بھی جو کچھ کر ہم بھی کرتے رہیں گے. جواب دیکھا، یہ جواب ہے. قل انما، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیں، انما صرف میں اور میں، انا میں، صرف اور صرف میں، بشرون بشر ہوں، مثلکم تمہاری طرح. یوحا الیہ، وحی نازل کی جاتی ہے. انما بے شک صرف اور صرف، الہکم الہ واحد، تمہارا معبود صرف ایک ہی سچا معبود ہے. فاستقیموا الیہ، سیدھے ہو جاؤ اس کی طرف. واستغفروه، اس سے مغفرت طلب کرو، گناہوں کی بخشش طلب کرو. وویل للمشرکین، ویل ہے، عذاب ہے، تکلیف دہ عذاب ہے، جہنم کی وادی ہے، جہنم کا عذاب ہے. کس کے لیے؟ مشرکین کے لیے جو شرک کرتے ہیں. کون ہیں یہ؟ الذین لا یؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم کافرون، جو زکات نہیں دیتے، صدقات و خیرات نہیں دیتے، اور آخرت کو بھی جھٹلاتے ہیں. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات, بے شک جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے, لهم اجر غیر ممنون, ان کے لیے اجر ہے غیر ممنون, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا, منقطع نہیں ہوگا. قل, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیں, اِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ, کہ تم کفر کرتے ہو اس ذات کا جس نے زمین کو دو دنوں میں پیدا کیا. تَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا, اور اس کے لیے انداد بھی, ند یعنی شریک بھی بناتے ہو. ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ, وہ تو رب العالمین ہے. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ. پھر زمین آسمان کو پیدا کرنے کی آیات ہیں, آگے دیکھیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ, اگر وہ پھر بھی نہ مانے, اللہ تعالیٰ کی اس عظمت کے بیان کرنے کے بعد بھی نہ مانے, تو پھر ان کو کہہ دیں, میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں ایک ایسے عذاب سے جو قوم عاد و ثمود کو یہ عذاب پہنچا تھا. اذ جاءتهم الرسل من بين ايديهم ومن خلفهم, جب ان کو رسول بھیجے گئے آگے اور پیچھے یعنی ہر دور میں, الا تعبدوا الا اللہ, کیا پیغام تھا سب رسولوں کا؟ الا تعبدوا, کبھی عبادت نہ کرنا سوا اللہ تعالی کے, الا تعبدوا الا اللہ. اب اسے دیکھا اس کے لا الہ الا اللہ اور لا تعبدوا الا اللہ, الہ کیا معنی بنتا ہے؟ لا تعبدوا, سبحان اللہ, عبادت. لا تعبدوا الا اللہ, الا تعبدوا الا اللہ. قالوا, جواب میں کیا کہا؟ لو شاء ربنا لانزل ملائكه فان بما ارسلتم به كافرون, اللہ تعالیٰ چاہتے تو فرشتے بھیجتا, تمہیں تو نبی نہ بناتا, تمہیں کیوں رسول بنایا؟ اللہ تعالیٰ چاہتا جیسے آسمان سے کلام نازل کر سکتا ہے تو فرشتہ نازل کیوں نہیں کر سکتا؟ جو کچھ تم لے کے آئے ہو, جو رسالت, جو رسول, دونوں کو ہم نے جھٹلا دیا. فاما عاد, پھر عاد کا قصہ سنایا, عاد نے کیا کیا, کیا عذاب آیا. پھر ثمود کا قصہ سنایا, ثمود پر کیا عذاب آیا, سبحان اللہ. پھر حشر کی بات ہوئی, مر گئے قوم عاد بھی ثمود بھی, تم لوگ بھی مر جاؤ گے, سب مر جائیں گے ہم. پھر آگے کیا ہوگا؟ حتی اذا ما جاؤوها, اسے پہلے ویوم یحشر اعداء اللہ, ویوم یحشر اعداء اللہ, اور جس حشر کیا جائے گا اللہ تعالی کے دشمنوں کا, الى النار, حشر ہوگا جہنم کی آگ کی طرف. فہم یوزعون, انتظار کریں گے سب, اور ایک کے بعد ایک دوسرا جائے گا. حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون, اور اس دن گواہی دیں گے. آج زبان سے بول رہے تم لوگ, جو کچھ کہنا کہہ دو, وقت آنے والا ہے جب گواہی دیں گے, تمہارا سننا, تمہارے کان, تمہاری آنکھیں, تمہاری جلد بھی گواہی دے گی, جو تم کرتے تھے وہ سب, جو اعمال کرتے تھے ان کی گواہی دے گی. پھر وہاں پہ لوگ جھرنے میں کہیں گے, اپنے جلد سے بات کریں گے کہ کیوں ہم پر اوپر گواہی دی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا, کیوں گواہی دی؟ قالوا انطقنا الله, اللہ کا حکم تھا, اللہ کا حکم سامنے کیا کہہ سکتے تھے ہم؟ اس نے ہمیں حکم دیا کہ بولو, ہم بول پڑے. جلد بھی بولے گی, زبان ہے جلد کی, یہ بے زبان بولے گی. اللہ جی انطق كل شيء, جس نے ہر چیز کو بلوایا. وهو خلقكم اول مره, اس نے سب سے پہلے بھی تمہیں پیدا کیا. والیہ ترجعون, پہلے بھی اس نے پیدا کیا, واپسی بھی اسی کی طرف ہے. آگے پھر بہت ساری آیات ہیں, اور پھر جب سجدے کی بات آئی نا, تو عتبہ بن ربیعہ اپنا ہاتھ رکھتے اللہ کے پیار پہ وسلم کے منہ پر, سجدے سے آگے نہیں پڑھنے دیتے, کہتے اسألک باللہ والرحم, اے محمد تمہیں اللہ کا واسطہ ہے اور رشتہ داری کا واسطہ ہے, اب آگے کچھ نہ کہنا. یہ آیات اگر پہاڑ پر بھی نازل کی جائے نا, وہ بھی ذرہ ذرہ ہو جاتا ہے. اب اس پتھر دل شخص کی دل میں اس قرآن نے اثر تو کیا تھا, لیکن کیا عتبہ نے بات کو مان لیا؟ عتبہ واپس پلٹتا ہے, یعنی آیت نمبر 37 تک, 1 سے 37 تک اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہے, کچھ بھی نہیں کہا, اپنی طرف سے ایک جواب بھی نہیں دیا. یہ آیتیں نازل ہوئیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے سنائی. آخر میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب منہ پہ ہاتھ دیا اور سلم خاموش ہوئے قرآن جی پڑھنے سے رک گئے کہتے اے عتبہ میں نے اپنا پیغام تمہیں پہنچا دیا اب تم جانو اور تمہاری قوم جانے. ابو الولید اٹھتا ہے عتبہ واپس مڑ کے جاتا ہے ابو جہل اس کے ہم نوالے ہم پیالے سارے بیٹھے ہیں کہتے اللہ کی قسم یہ اس کا وہ چہرہ نہیں جسے وہ چہرے سے گئے تھے یہ محمد کا جادو اس پر بھی چل گئی ہمارا سب سے بڑا ذہین ترین انسان تھا سب سے بڑا جو مضبوطی والا تھا نا ثابت قدمی والا یہی تھا اب محمد کے جادو اس پر بھی چل گیا. جب واپس آیا تو عتبہ نے کہا میں تمہیں کہتا ہوں کہ اس شخص کو اپنے حال پہ چھوڑ دو اس کی بات مانتے ہو تو ٹھیک نہیں مانتے ہو نا اس کو کچھ نہ کہو یہ میرا مشورہ ہے. لیکن عتبہ کاش کہ اس کو عقل ہوتی اور بات کو مان لیتا سبحان اللہ. جب یہ بات بھی نہ بنی تو مشرکین عرب نے اس سے بڑھ کر ایک خطرناک چال چلی جس سے عقل بھی حیران ہو جاتی ہے اور یہ یعنی ٹوٹنے کی انتہا ہے. حق کو تو قبول نہیں کرنا باطل پہ ہمیشہ ڈٹے رہنا ہے. تو جو سب سے بڑی خطرناک چال تھی ان کی وہ یہ تھی کہ ٹھیک ہے حق کو تو مان لیتے ہیں بشرطی ہے کہ آپ بھی ہمارے باطل کو مان لیں. ایک سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے اور ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں یہی انصاف کا تقاضا ہے. آپ بھی خوش ہم بھی خوش آپ کو معبود بھی خوش اور ہمارے معبود بھی خوش یہ انصاف ہے کیا خیال ہے اسے انصاف کہتے ہیں؟ انصاف کیوں نہیں ہے؟ جی اس لیے کہ بات حق اور باطل کی ہو رہی ہے. حق کیا ہوتا ہے؟ باطل کے سوا سب حق ہے. اگر حق میں آدھے سے زیادہ باطل مل جائے باطل ہو جائے گا. آدھا باطل مل جائے دس فیصد مل جائے ایک فیصد مل جائے تو حق ہمیشہ وہ ہے جو باطل سے جدا ہوتا ہے. یہ سب سے بڑا باطل ہوگا کہ حق کو اپنایا جائے اور حق کے ساتھ باطل کو بھی شامل کیا جائے. پھر ایک جماعت گئی اب ایک نے چار بڑے بزرگ گئے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عتبہ بن ربیعہ بھی تھا عاص بن وائل بھی تھا ابو جہل بھی تھا ایک اور بھی تھا چار بڑے سردار. یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے اب حد ہو گئی ہے اب ایسا کرتے ہیں ایک آفر ہے اور یہ بڑی انصاف والی آفر ہے اور آپ اس عقل مند انسان ضرور سمجھے گا. دیکھیے ایسے باطل کیسے آتے ہیں نا آپ بڑے عقل مند ہیں آپ بڑے اچھے ہیں بڑے خوبصورت ہیں بڑے دس تعریفیں کریں گے پھر باطل تھوڑے سے دے دیں گے. اہل علم جو ہوتے ہیں نا راسخون فی العلم وہ ہر چلاکی کو سمجھتے ہیں اور ہر باطل کو سمجھتے ہیں. آپ دائیں سے بائیں سے اوپر جہاں سے حملہ کریں الحمدللہ علم کے طاقت جس کے پاس علم کا نور ہونا تو کہیں ظلمت آ نہیں سکتی. ابھی اس وقت نور چل رہا ہے کوئی ظلمت نظر آ رہی کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. ہاں جب نور نہیں ہوتا علم کا پھر ظلمت ظلمت ہوتی ہے. کیا اب کیا ہے تمہارے پاس؟ کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے ہیں ایک سال ہم آپ کے معبود کی خالصتاً توحید عبادت کے ساتھ یعنی خالصتاً اللہ کی عبادت کریں گے کسی اور کی عبادت کریں گے نہیں. یہ لات عزا حبل سارے کے سارے ایک طرف پورا ایک سال ہم دیکھیں گے نہیں ان کی طرف ان کو وسیلہ بھی نہیں بنائیں گے. اور اگلے سال اللہ کو بھی پکاریں گے اور ان معبودوں کو بھی پکاریں گے اور آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں گے. میں اگر اکیلے دل میں اللہ سے دعا مانگوں کو مجھے روک سکتا ہے؟ کوئی جانتا ہے؟ نہیں جانتا ہے. ان کو مطلب یہ نہیں تھا اپنے گھر میں جو کچھ کرنا کرے ہمارے ساتھ بھی آ کے ان بتوں کو طواف بھی کرنا ہے, سجدہ بھی کرنا ہے اور ان سے مانگنا بھی ہے, تاکہ دیکھنے والے بھی دیکھ لیں کہ محمد جو ہے یہ انہی میں سے ہے اور انہی کی طرح ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے سن رہے تھے, جواب اللہ تعالی نے دیا, قال محمد نہیں ہے, قال اللہ تعالی, قل کہہ دے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دے, یا ایوہ الکافرون, اے کافرو, اب ابو الولید ابو الورق سب ختم ہو گیا, اب بات فیصلے کی ہے, اب تمہاری یہ چالاکیاں چالے نہیں چلیں گی. قل یعنی کہ اے رشتہ داروں, اے سننے والوں, اے سمجھنے والوں نے, قل یا ایوہ الکافرون, اے کافرو سن لو, اب اللہ تعالی کی طرف سے اعلان, لا اعبدو اعبدو میں عبادت نہیں کرتا, ما تعبدون جی کو تم عبادت کرتے ہو, آج نہیں ہو سکتا یہ, ولا انتم عابدون ما اعبد, اور تم عبادت نہیں کرنے والے جس کی میں عبادت کرتا ہوں, عابدون مستقبل میں, ما اعبد جس کی میں عبادت کرتا ہوں یعنی مستقبل میں بھی تم جس میں عبادت کرتا ہوں عبادت کرنے والے نہیں ہو, ولا انا عابد ما عبدتم, اور میں عبادت کرنے والا نہیں مستقبل جس کی تم آج عبادت کرتے ہو. فعل دیکھا ہے آپ نے, ماضی سے مضارع کیسے, سیاق و سباق دیکھا ہے آپ نے, آج میں کر رہا ہوں تم نہیں کرنے والے اور مستقبل میں نہیں کرو گے, جو تم آج کر رہے ہو میں مستقبل میں کبھی نہیں اس کو اپناؤں گا. یہ بات صرف میری اور آپ کی نہیں ہے, آج کی, کہ حق اور باطل شامل ہو, آج نہیں ہو سکتا تو پھر وہ کل بھی نہیں ہو سکتا, وہ کبھی نہیں ہو سکتا. ولا انتم عابدون ما اعبد, سبحان اللہ, اور تم کبھی عبادت نہیں کرنے والے جس کی میں عبادت کرتا ہوں, لکم دینکم ولی دین, کیونکہ تمہارا دین تمہیں مبارک ہو اور میرا دین مجھے, دو دین, ایک حق دین حق ہے, ایک دین باطل ہے, دونوں مل نہیں سکتے. جب تم حق کو اپنا نہیں سکتے تو ہم باطل کو نہیں اپنا سکتے, حق اور باطل کبھی مل نہیں سکتے. اس لیے اگر تم لوگ اپنے اس باطل دین پر زندہ رہنا چاہتے تو تمہاری مرضی ہے, اللہ تعالیٰ کا دین حق ہے اور ہمیشہ رہے گا تا قیامت, چاہے آج تم اپنے آپ کو غالب کیوں نہ سمجھو, طاقتور کیوں نہ سمجھو, ایک وقت آنے والا ہے جب غلبہ دین حق کا ہوگا. سبحان اللہ. اچھا, اس میں ایک اشکال سا پیدا ہو سکتا ہے, ولا انتم عابدون ما اعبد, تم کبھی عبادت نہیں کرو گی جس کی آج میں عبادت کرتا ہوں, نہیں کرو گی تو مستقبل میں نفی ہو رہی ہے نا, تو پھر اسلام بھی تو قبول کیا تھا نا, بعض مشرکین نے اس آیت کے بعد اسلام نہیں قبول کیا, تو پھر اس کے کیا معنی ہے؟
جو چاہتے نہیں حق,
جو چاہتے نہیں حق کو. ولا انتم عابدون ما اعبد, جس کی آج میں عبادت کروں تم کل اس مستقبل میں کبھی عبادت کرنے والے نہیں ہو, نفی ہو گئی ہے. مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ بات ان لوگوں کی ہو رہی ہے جو یہ آفر لے کے آئے, تم میں سے ایک بھی مسلمان نہیں ہوا, نہ اس کو توفیق ہوئی, یعنی جرت کیسے کی. یاد رکھیں, آج بعض لوگ شرک اور کفری عقائد کی جسارت کرتے, ایک تو خود بدعقیدہ ہوتے ہیں نا, اور ایک دوسروں تک پہنچاتے اور ڈٹ جاتے ہیں, واللہ بڑے خطرے میں ہیں, بڑے خطرے میں ہو. جو بھی بدعت کے داعی ہیں, شرک کے داعی ہیں, آج بعض لوگوں کو تو شیخ اکبر سے بڑھ کر شیخ الاسلام کہا گیا ہے, اور پیور بدعت اور شرک کی دعوت ہے. واللہ سن لیں, اللہ تعالیٰ ان کو واللہ توفیق نہیں دی, جن لوگ جو لوگ ہمیشہ حق کی راہ میں, حق کے راستے میں دیوار بنے رہے, لوگوں کو حق سے روکتے رہے, لوگوں کو غلط فہموں اور شبہات ان کے دل میں ڈالتے رہے, اپنی جد و جہد اسی باطل پہ کرتے رہے, یاد رکھیں ان کو توفیق اللہ نے دی نہیں, وہ نہ دے گا, یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. تو جب یہ بھی معاملہ آگے نہ بڑھ سکا اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے مزید ثابت قدمی ہم ظاہر کہ اللہ تعالیٰ کو مزید ثابت قدمی عطا فرمائی. ان کی مار دھاڑ بڑھ گئی اور ان کی تکلیفیں دینا گالیاں اور بالکل یعنی وہ اب تو وہ اپنے حد سے نکل گئے. یعنی یہ جتنی باتیں میں کر رہا ہوں وہ مار دھاڑ اور گالی گلوچ والا سلسلہ وہ جاری تھا, کبھی کم کبھی زیادہ ہو جاتا لیکن وہ رکا نہیں تھا. ٹوٹنے کے باوجود بھی وہ اپنے اس لوگ اپنے کام کو جاری رکھا. لیکن صحابہ کرام اجمعین کو اللہ تعالیٰ نے ثابت قدمی عطا فرمائی تھی, وہ اپنے موقف سے بالکل نہیں ہٹے. جب ان کا عذاب اور بڑھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف ایک تعلیمات آئیں گی, اپنا ہاتھ نہ اٹھانا, اپنے ہاتھ روک لیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ ہی صحابہ کرام کی جماعت اپنے ہاتھ روک لیں. ارے مارا جا رہا ہے, بعض صحابہ قتل کیا گیا ہے, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے, آپ سنوں کو مارا جا رہا ہے, گالیاں دی جا رہی ہیں, کفو ایدی کو اپنے ہاتھ روک کے رکھو. یہ صبر کے اعتبار سے سب سے بڑی آزمائش تھی, کیونکہ انسان اپنی تکلیف پر تو صبر کر ہی لیتا ہے لیکن اپنے پیاروں کی تکلیف کو دیکھ کر بے صبر سا ہو جاتا ہے. اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پیاری شخصیت جو دل میں جگہ کر چکی ہو, جو اپنے ماں باپ اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری ہو, ایسی شخصیت پر ہاتھ اٹھایا جائے, گالیاں دی جائیں, ان کے سامنے گستاخی کی جائے, وہ صحابہ کرام صرف دیکھتے رہیں ہاتھ نہیں اٹھا سکے. یہ ثبوت اور دلیل ہے کہ صحابہ کرام مولانا اجمعین جو ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے اللہ کے لیے. اللہ کی محبت سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے تھے. اور یہ بڑی آزمائش ہے اور ایک ترازو بھی ہے, جو جس سے محبت کرتے ہیں اللہ کے لیے تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ جب آتا ہے تو اس کا سر جھک جاتا ہے اور اپنی خواہشات اس کی دب جاتی ہیں, اور جو محبت تو کرتا ہے جس سے بھی محبت کر رہا ہے اللہ کے لیے نہیں کرتا, اور وہی کہتے ہیں اللہ کے لیے کرتا ہوں, تو جب ایسی آزمائش کا وقت آتا ہے تو پھر اس کے جذبات غالب ہو جاتے ہیں اور اللہ کی محبت پیچھے رہ جاتی ہے. کفو ایدیکم, سید عمار بن یاسر کی والدہ کے دو ٹکڑے کر دیے, جا سکتے تھے, مر جاتے نا, بات خودکشی کی نہیں ہے, بات مارنے کی نہیں ہے, بات یہ کہ الگ حکم نہیں ہے, ابھی وقت نہیں ہاتھ اٹھانے کا, اب ضعف کی حالت ہے, کمزوری کی حالت ہے, اب یہ مرحلہ ہے ایمان کی مضبوطی کا, توحید کی مضبوطی کا. ایمان کو مضبوط کرو, توحید کو سمجھو, فرما برداری کو سمجھو, اپنے نفس کا مجاہدہ کرو صبر سے, تحمل سے, حق کی اتباع سے, حق کو سمجھنے سے. یہ بڑا مشکل ترین مرحلہ تھا صحابہ کرام اور اللہ کے پیار پیام علیہ وسلم کی زندگی میں. ورنہ جب پھر جہاد کا اجازت ہی مدینہ کے بعد صحابہ کرام تو فوراً جاتے تھے, سب سے آگے ہوتے تھے, اپنے جان ہتھیلی پہ رکھ کے. لیکن یہ مرحلہ جو تھا یہ کافی مشکل ترین مرحلہ ہے. صحیح بخاری میں سردار بن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کعبے کے قریب گیا تو میں نے دیکھا کہ کافر مشرکین بدکار جو ہیں وہ سب جمع ہوئے اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مار رہے ہیں, لیکن میں کچھ کر نہ سکا. کیوں؟ بزدل تھے, اپنی جان کیوں کو پڑی تھی, اللہ کا حکم نہیں تھا. کفو ایدیکم, ہاتھ نہیں اٹھانا. سبحان اللہ. آج ہم دیکھتے ہیں کہ جہاد کے نام پر دہشت گردی عام ہو گئی ہے, مسلمانوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں, مسلمانوں کو قتل عام کیا جا رہا ہے, مسلمانوں کے ملک جو ہیں وہ خطرے میں ہیں, مسلمانوں کا مال لوٹا جا رہا ہے, یہ کیا جا رہا ہے, وہ کیا جا رہا ہے, اور خود کچھ حملے ہوتے ہیں, کافر مر رہا ہے, مسلمان مر رہا ہے, مسجد کے اندر دھماکے ہو رہے ہیں, اللہ کے گھر میں توڑ پھوڑ ہو رہی ہے, فساد برپا ہو رہا ہے جہاد کے نام پہ. عجب ہے واللہ. سبحان اللہ. سبق حاصل کریں. کہتے تو ہیں ہم صحابہ کرام محبت کرنے والے ہیں, اتباع کرنے والے ہیں, تو کریں اتباع صحابہ کرام کی. پھر محبت کرنے تو اس طریقے سے کریں نا. جہاد مراحل سے گزرا ہے, ایک وقت فرض نہیں ہوا. جہاد کی مشروعیت جو ہے وہ مرحلے تھے. پہلے تو کف الید کا مرحلہ, مشکل ترین مرحلہ تھا, ہاتھ روکو. پھر اجازت ہوئی, اور ابتدا میں جو اجازت ہوئی ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں, کسی اور کافر سے نہیں. سبحان اللہ. اور جب لڑنا ہے تو انصاف اور عدل کے ساتھ, جس میں فساد برپا نہ ہو, قتل و غارت عام نہ ہو. کیونکہ جہاد کے بنیادی مقصد قتل کرنا نہیں ہے, ضرورت پڑ جائے تو قتل کرو. سبحان اللہ. پھر اگلا مرحلہ آیا ہے, ہر وہ شخص یا ہر وہ گروہ جو تم سے لڑتا ہے اب سب کے خلاف لڑو. اور پھر عام حکم آیا کہ فتنہ یعنی شرک کو مٹانے کے لیے جہاد کرو. سبحان اللہ. مکی زندگی میں جو جہاد تھا وہ کفریت کا مرحلہ تھا, مدنی زندگی میں جو جہاد تھا یہ دوسرے جو احکام ہیں. کیا یہ حکم منسوخ ہو چکے ہیں, یعنی مکی حکم جو ہے منسوخ ہو چکا؟ اس میں علماء کے دو اقوال ہیں. جو صحیح قول راجح قول محققین علماء کا کہ یہ مرحلے منسوخ نہیں ہوئے, جیسے حالت ہوتی ہے امت میں ویسے ہی اس مرحلے پر عمل کیا جاتا ہے. جب کمزوری کی حالت ہو تو پھر مکی مرحلے پہ عمل کیا جاتا ہے, ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا. اور جب طاقت کی حالت ہو, قدرت کی حالت ہو, تو پھر مدنی مرحلہ جو ہے اس پہ عمل کیا جاتا ہے. سوال یہ ہے کہ یہ صبر جو ہم نے صحابہ کرام کے تعلق سے بات کی, یہ صبر کہاں سے آیا اور کس طریقے سے وہ اتنی بڑے صبر کرنے والے ہوئے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کس چیز سے تربیت تھی؟ قرآن مجید سے, سنت سے, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت سیرت سے. القرآن دو لفظوں میں کہہ دیں, قرآن مجید اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت سیرت سے. سوال یہ ہے کہ قرآن مجید تو آج ہمارے ہاں بھی موجود ہے, ہماری تربیت کیوں ایسی نہیں ہوئی جیسے صحابہ کرام کی ہوئی؟ یہ ہمارے بچوں کی ویسے تربیت کیوں نہیں ہو رہی؟ ہم بھی بے صبر ہیں, ہمارے بچے بھی بے صبر ہیں. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. آج ہمارے لیے عمل کرنا کیوں مشکل ہے؟ قرآن مجید بھی موجود ہے اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی ہمارے سامنے موجود ہے. کیا وجہ ہے؟ قرآن مجید تو موجود ہے. پہلا سوال, کیا ہم لوگوں نے قرآن مجید کی اہمیت کو سمجھا؟ کیا قدر ہے قرآن مجید کی ہمارے دلوں میں؟ قدر کا معنی یہ نہیں ہے, اتنی قدر تو ہر مسلمان ہی کرتا ہے کہ اسے 10 کپڑوں میں بند کر کے خوبصورت کپڑوں میں اور سب سے بلند ترین جگہ پہ رکھنا ہے اور صبح اٹھ کے اس کو بوسہ دینا ہے, اسے تھوڑا سا گرد و غبار جھاڑ کر بوسہ دینا ہے. یا بعض لوگ ہفتے میں جمعے کے جمعے کرتے ہیں, بعض لوگ عیدوں پہ جا کے کرتے ہیں. جیسا کہ پرانے بزرگوں کی نشانی ہوتی ہے نا گھر میں, باپ دادا کی نشانی ہے تو اس کو ایک صندوق میں رکھی ہوتی ہے اور بچوں کو پھر دکھانے کے لیے نکالتے ہیں, بڑے ادب سے احترام سے دیکھیں تمہارے دادا کی نشانی ہے, پھر اسے محفوظ کر کے بند کر دیتے ہیں. قرآن مجید کی قدر ایسے نہیں کی جاتی. کیسے قدر کی جاتی ہے؟ آئیے دیکھتے قدر کیسے کی جاتی ہے. یہ 7 سٹیپ ہیں قرآن مجید قدر کرنے کی, ہمیں آتے ہیں. آئیے دیکھتے کون سے یہ قرآن مجید کی قدر کرنے کا عملی طریقہ کیا ہے. نمبر 1, قرآن مجید کی اہمیت کو جاننا اور سمجھنا. نمبر 2, ہم حفظ تو کرتے ہیں, کیا حفظ کرنا کافی ہے؟ حفظ تو کر لیا, کیا قرآن کو سمجھا بھی ہے؟ حفظ کرنے کا معنی صرف یاد نہیں کرنا, یعنی اس کو صحیح تلفظ سے پڑھنا بھی حفظ ہے, اس کی حفاظت ہے, الفاظوں کی حفاظت ہے. کیا ہم نے جو کچھ پڑھا ہے سمجھا بھی ہے؟ نمبر 4, سمجھ تو لیا ہے, کیا عمل بھی ہے؟ پہلے اہمیت کو جاننا، دوسرا ہے پڑھنا، تیسرا ہے سمجھنا، چوتھا ہے عمل کرنا، پانچواں ہے عمل تو کیا، کیا اخلاص ہے؟ ہم خالصتاً اللہ کے لیے عمل کرنے والے ہیں، صبر تو کرتے ہیں کہ اللہ کے لیے صبر کرتے ہیں، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ کو ہم نے جانا، ایک چھوٹی سی آیت ہے، کتنی عظیم مفہوم ہے، دوسرا درس جا رہا ہے، ابھی بھی میں شاید اس کا 1% بھی حق ادا نہ کر سکوں، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ۔ چلو اخلاص بھی ہے، پانچویں نمبر پہ، چھٹے نمبر پہ کیا اتباع سنت بھی ہے، اخلاص تو ہے، بعض لوگ مخلص ہیں، جد جہد کرنے والے ہیں، کہتے ہم قرآن مجید پہ عمل کرنے والے ہیں، لیکن سنت حدیث کے منکر ہیں سرے سے، یا بدعت ایجاد کرنے والے ہیں، یا بعض حدیث کو چھوڑنے والے ہیں اپنی مرضی سے، جو پسند ہے عمل کے، جو پسند ہے چھوڑ دیا۔ سنت ساتواں نمبر، سنت تو ہے، کیا صحیح اور صریح ہے یا نہیں، کیا مطلب ہے اس کا، یہ عجیب سے لفظ ہے، صحیح یعنی صحیح حدیث، صحیح سنت اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے سنداً و متناً، یہ صحیح ہے۔ قرآن مجید پہ عمل کرنے کے لیے اس قرآن مجید ایک شرط ہوتی ہے کہ دلیل اگر قرآن کی آیت کو دلیل آپ نے پیش کرنا ہے تو اس کی ایک شرط ہے کہ صحیح ہونا چاہیے، صحیح ہے قرآن مجید، اس پر تو کسی کو شک ہی نہیں ہے کہ صحیح ہے کہ نہیں، صحیح تو ہے تو یہ شرط نہیں ہے، لیکن صریح آیت ہونی چاہیے، واضح آیت دلالت، یعنی اس کے یہ آیت جو ہے اس معنی دلیل بن سکتی ہے۔ میں پوچھتا ہوں نماز کی فرضیت کی کیا دلیل ہے، کوئی شخص کہتا ہے وہ آت الزکات، دلیل بن سکتی ہے آت الزکات قرآن کی آیت ہے کہ نہیں، صحیح ہے نا، کس میں شک بھی نہیں ہے، کیا صریح بھی ہے، اس کے اندر یہ دلالت ہے کہ نماز قائم کرو، نہیں، اس کا مطلب یہ دلیل نہیں بن سکتی، آپ کی دلیل غلط ہے۔ حدیث کے لیے دو شرطیں ہیں، صحیح ہونا پہلی شرط ہے، جب صحیح ثابت ہو جائے تو صریح ہونا بھی ضروری ہے، صریح کی مثال چھوٹی سے لے لیں آپ، تبلیغ جماعت والے حضرات جو ہیں وہ کہتے ہیں چلے پر نکلیں، چلہ، اس میں آپ کو سمجھ جائے کہ صریح کی قرآن کی آیت یا حدیث صریح ہوتا کیا ہے، تو بھی چلے پر جانا، گھر کو چھوڑنا 40 دن، چلے یعنی 40 دن، 40 دن کے لیے گھر سے باہر جانا، کہتے اس سے تبدیلی آتی ہے، اسے تبدیلی کی کیا دلیل ہے، کیسے تبدیلی، کہتے اس پہ قرآن کی آیت بھی ہے حدیث بھی ہے، اور اس پہ ایک کتاب ہے، مولوی زکریا صاحب لکھتے ہیں تبلیغ جماعت پر اعتراضات اور ان کا جواب، ان میں یہ بھی ایک اعتراض ہے، کہتے بعض وہ اعتراض کرتے ہیں کہ چلے کو کوئی دلیل نہیں، یہ تعجب ہوتا ہے کہ دلیل کیسے نہیں ہے، پھر اس میں یہ کہتے ہیں کہ دلیل دیکھیں آپ، کہ چلے کی دلیل ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالی نے جب کوہ طور پہ بلایا تھا تو 40 دن کے لیے بلایا، تو چلے کی دلیل تو ہے، اور حدیث میں آیا ہے صحیح بخاری کی روایت میں، عبداللہ بن مسعود کی حدیث میں، کہ انسان کی تخلیق جن مرحلے سے گزرتی ہے، پہلے 40 دن نطفہ، پھر 40 دن علقہ، پھر 40 دن مضغہ، ایسے ہے نا یہ تخلیق انسان کی، تو 40 40 40 یہ مرحلے ہوتے ہیں جس میں تبدیلی آتی ہے، دیکھیں استدلال، دیکھیں نا حدیث سے، اب ہم بھی کہتے ہیں چلے کے لیے نکلیں تاکہ آپ زندگی بھی تبدیل ہے، جیسے کہ اس وقت تبدیلی آتی ہے، اور پھر کچھ اور بھی حدیث بیان کی ہے، کیا یہ درست ہے استدلال؟ قرآن کی آیت بھی ٹھیک ہے، صحیح ہے قرآن کی آیت، حدیث بھی صحیح بخاری کی روایت ہے، لیکن کیا یہ دلیل بن سکتی ہے، کیا صریح صاد را یا ہا صریح، صریح ہے یا نہیں، یعنی یہ آیت اور یہ حدیث جو ہے کیا یہ چلے کی دلیل کی صحت کے لیے حجت اور دلیل بن سکتی ہے؟ جواب ہے نہیں، کیوں؟ کیونکہ ایک لفظ میں صریح نہیں ہے، تفصیل، پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ نے یہ فرمایا کہ 30 راتیں تھیں، 40 نہیں تھیں، وہ پھر 40 ہوئی، تو اللہ نے ابتدائن 30 کا وعدہ کیا تھا تو پھر وہ 40 ہو گئی. ٹھیک, تو اس لیے چلے کی بات ہو شروع سے ہے ہی نہیں. دوسری بات, یہ جو خلق کی تبدیلی کی بات آئی ہے یہ کس وقت ہے؟ آپ انسان کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں, انسان کو نا, پہلے 40 دن, دوسرے 40 دن, تیسرے 40 دن انسان ہوتا ہے وہ, جن میں تبدیلی آئی ہے اس وقت انسان تھا یا انسان نہیں تھا؟ انسان کہاں تھا؟ شاید پورا کرے نا. پھر اس کے بعد فرشتہ اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے جو روح پھونکتا ہے, اس سے پہلے انسان تو نہیں تھا. آپ تبدیل کرنا چاہتے ہیں چلے سے انسان کو, وہ تبدیلی ہوئی انسان بننے سے پہلے, انسان کے تخلیق کے مرحلے کی, تب بھی دلیل آپ کی نہیں بنتی. پھر اور بات دیکھیں, اگر آپ کی بات مان لی جائے, پتہ کتنی بڑے شر کا دروازہ کھلتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان عدت شہور عند اللہ 12 شہر, اللہ تعالیٰ کے ہاں جو مہینے ان کی تعداد 12 ہے. پھر تو ایک شیعہ رافضی کوئی آئے گا بڑی پٹکی والا اور کہے گا ہمارے امام 12 ہیں, دلیل قرآن مجید میں ہے کہ مہینے 12 ہیں. ممکن ہے دلیل بنتی ہے کہ نہیں؟ اگر چلے کی دلیل بن سکتی ہے آیت, تو 12 اماموں کے لیے کیوں نہیں بن سکتی آیت؟ یہ دوسری آیت لے لے 12 کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پتھر پر جب لاٹھی ماری تو کتنی چشمے نکلے؟ 12 چشمے. وہ رافضی کہتا ہے کہ ہمارے 12 امام ہیں, یہ دلیل ہے, بنتی ہے. اگر آپ کی یہ دلیل بن سکتی تو اس کی دلیل بھی بن سکتی ہے, تو اس کی بھی مانو. اچھا اس کو چھوڑے. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کہتے میں نے خواب میں دیکھا کہ 11 پتہ چل گیا نا. سبحان اللہ, سمجھدار ساتھی بیٹھے ماشاءاللہ, کہ 11 کے دل کو بریلوی کہہ دے اور کہے کہ 11 سیارے جو تھے وہ سجدہ کر رہے تھے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو, تو ہماری 11 کی دلیل بھی قرآن مجید میں, تو یہ کوئی دلیل بنتی ہے؟ یہ سب غیر صریح ہیں. اگر بریلوی اور رافضی کی دلیل نہیں بن سکتی, آپ کیسے بن سکتی ہے؟ اور اس سے بڑھ کر جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ حدیث بیان کی تبدیلی کی, تو پھر چلے کی اگر اتنی اہمیت تھی تب صحابہ کرام کو چلے کے لیے کیوں نہیں بھیجا؟ جب تبدیلی کے لیے چلہ کا ہونا لازمی تھا, اور یہ حدیث اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی ہے اور عظیم حدیث ہے, کوئی شک نہیں اس میں. اگر کسی کی تبدیلی کے لیے یہ ضروری تھا تو آپ سب سے پہلے عمل کرتے, آپ لوگ عمل کرتے کئی صدیوں کے بعد, پھر صحابہ کرام اجمعین انہوں نے عمل کیوں نہیں کیا چلے پہ؟ کسی ایک صحابی سے ثابت ہے کہ وہ چلے کے لیے کہیں پہ گئے ہوں؟ کسی سے ثابت نہیں ہے. اس لیے اگلا جو پوائنٹ نمبر کتنی بنتا ہے, 8 ہے یا 7 ہے, جتنا ہے, کہ صریح تو ہے لیکن کیا صحابہ کرام کا اس پہ عمل ہے؟ اگر صحابہ کرام کا عمل ہے تو ٹھیک ہے, اگر عمل نہیں ہے تو غلط ہے. یہ طریقہ ہے قرآن مجید کی قدر کرنے کا, جیسے کہ قدر کرنے کا حق ہے. نمبر 1 اہمیت کو جاننا دل سے, نمبر 2 پڑھنا حفظ کرنا یا ویسے پڑھنا, نمبر 3 سمجھنا, نمبر 4 عمل کرنا, نمبر 5 اخلاص کے ساتھ, نمبر 6 اتباع سنت کے ساتھ, نمبر 7 صحیح سنت ہو, صحیح اور صریح ہو, نمبر 8 صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق. جس نے ان چیزوں پر عمل کیا باذن ہی سبحانہ وتعالی اس نے قرآن مجید کی قدر جانی, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے توفیق بھی دے گا کہ وہ قرآن مجید پر وہ عمل بھی کر سکتا ہے. آخر میں دو باتیں رہ گئیں, وہ رب کے فصبر کے تعلق سے. آج صبر ہم بھی کرتے ہیں, لیکن ہماری زندگی میں صبر کا مزہ کیوں نہیں ہے؟ لیکن صبر تو کرتے ہیں, تکلیف صبر, مصیبت ہے صبر ہے, پریشانی ہے صبر ہے, بچے بات نہیں مانتے پھر بھی صبر ہے, بیوی پر بات نہیں مانتے پھر بھی صبر ہے, کوئی گالی دیتے صبر کرتے ہیں, کوئی ہم حق کھاتے ہیں, لیکن صبر تو ہم کر رہے ہیں, لیکن لگتا ہے کہ مجبوری سے کر رہے ہیں ہم لوگ, ایسے ہیں نا. غلطی کہاں پہ ہے؟ للہیت نہیں, دوسرے لفظوں میں وَلِرَبِّكَ فَصْبِرْ کو ہم نے سمجھا نہیں ہے. اپنے رب کے لیے ہم صبر نہیں کرتے. بیوی صبر کرتی ہے اپنے خاوند کے ظلم پر بچوں کے لیے, خاوند صبر کرتا ہے بیوی کی نافرمانی پر اپنے بچوں کے لیے. کوئی شخص صبر کرتا ہے اپنے رشتہ داروں کے ظلم پر, اپنے والدین کے لیے, اپنے رشتہ داروں کے لیے, تو یہ خوش رہیں. ہم نے اپنے رب کے لیے کب صبر کیا؟ جب تک ہم اپنے رب کے لیے صبر کرنا نہیں سیکھیں گے, صبر کی کڑواہٹ کے سوا ہمیں کچھ ملے گا نہیں. یہ مجبوراً ہمیں صبر کرنا پڑے گا. جب اللہ کے لیے صبر کرتے ہیں پھر قربان ہونا بھی, قربانی دینا بھی آسان ہوتی ہے. اور آخر میں صبر, آج لوگ بعض ایسے لوگ جو صبر کر رہے ہیں, بدترین صورت ہے صبر کی, پتا ہے صورت بدترین صورت بھی ہوتی ہے. انصبروا علی آلہتکم ان ھذا لشیء یراد, اپنے معبودوں پر صبر کرتے رہو. آج کتنی مسلمان ہیں جو خانقاہوں میں, مزارات میں, بدعقیدگی میں اور بدعات پر صبر کرنے والے ہیں. تبلیغی جماعت والے جاتے ہیں جماعت کے ساتھ, گھر کو چھوڑتے ہیں, کام کو چھوڑتے ہیں, دوست و احباب کو چھوڑتے ہیں, اپنے پیارے گھر کو چھوڑتے ہیں, ماحول کو چھوڑتے ہیں, اور کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے نکلے ہیں. اگر واقعی اللہ کے لیے نکلتے ہوتے تو پھر اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے مطابق نکلتے. اگر واقعی صبر کرتے اللہ کے لیے تو پھر قرآن مجید کی قدر ویسے کر جیسے قرآن کی قدر کرنے کا حق ہے. قرآن مجید پر عمل ویسے کر جیسے صحابہ کرم عمل کرتے ہیں. اور یہ جسارت کبھی نہ کرتے کہ ایک غلط فہمی ہوئی, بدعقیدگی, یہ بدعت ایجاد کی ہے, پھر اس کو جوڑ دینا قرآن سنت کے ساتھ. اب چلا کشی اگر تمہیں پسند ہے تو اس یہ تو نہ کہ قرآن مجید میں دلیل ہے یا حدیث میں دلیل ہے. یہ واضح ثبوت ہے کہ یہ اللہ کے لیے کام نہیں ہے, یہ اپنے جماعت کے لیے ہے, اپنے بزرگوں کے لیے ہے, یا جس کے لیے بھی ہے, اپنی خواہش نفس کے لیے ہے, کوئی بھی سمجھ لیں آپ. جب اللہ کے لیے ہوتا ہے تو صرف اللہ کے لیے خالصتاً ہوتا ہے, اور اس میں پھر اپنی خواہش نفس یا کوئی جماعت یا کوئی کسی کا قول یا کسی کو خوش کرنا, ناراض کرنا باقی نہیں رہتا. واللہ اعلم. سبحانک اللہ وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.